اب نفاق کی جو اصل ضد ہے وہ تو ہے ایمان. ایمان کے بارے میں باتیں آئی ہیں سورۃ التغابن کے اندر. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی اختیار اقتدار, ولہ الحمد اور اسی کے لیے سارا شکر و ساری تعریف, وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے اور کسی کو اس لیے اپنی خدائی میں شریک نہیں کرتا ہے. هو الذی خلقکم, وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق فرمایا. فمنکم کافر ومنکم مومن, تو کیا تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے؟ دونوں اس میں موجود ہے. یہ جو انداز میں نے کس طرح سے پڑھا ہے اس میں تو ایک تحدید کا انداز ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ پیدا کرنے والا, اور تمہاری یہ جسارت کہ تم اس کا انکار کرتے ہو, اور اس میں یہ پہلو بھی اس نے دیا ہے کہ اس نے یہ چونکہ تمہیں اس نے اختیار کی آزادی دی اس لیے تم میں سے کوئی کافر اور مومن ہے, ورنہ وہ چاہتا تو سارے کے سارے پکے سچے مومن ہوتے ہیں. لیکن اسے ایک مقصد کے تحت کیونکہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے, اور وہ امتحان آزمائش یہی ہے کہ تم اپنا یہ اختیار کس طرح سے صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط, اسی لیے تم مومن. اور واللہ بما تعملون بصیر, جو عمل بھی تم کرتے ہو ان کو اللہ دیکھ رہا ہے. جو بات سورہ حدید میں آئی کہ وہو معاکم اینما کنتم, وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمین کو برحق با مقصد, اٹ از اے پرپز فل کریشن. اب صرف اس نے آسمان اور زمین ہی نہیں بنائی, وصوركم فاحسن صوركم, اس نے تمہاری صورت گری کی, تمہیں فنشنگ ٹچز دیے, اور کیا ہی خوبصورت کیا ہی احسن فنشنگ ٹچز دیے. کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ساخت بہترین صلاحیتیں اور بہترین توازن کے ساتھ تمہیں اس نے تخلیق فرمایا. یہاں صرف ایک ضمنی سی بات یہ عرض کرتا چلوں, بنانے والا تو کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہاری صورت بنائی اور کیا ہی اچھی صورت بنائی, تو ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم لوگوں کی شکل اور صورت کے بارے میں اس کی ناپ ناک چپٹی ہے, اور اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے, اور اس کے جو ہے نقش و نگار اچھے ہیں اور اس کے نقش و نگار برے ہیں. نقش و نگار کسی نے خود بنائے؟ کس نے بنائے؟ سب برا کم وہ احسن سب برا کم, تو جب یہ بات کر رہے ہیں تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی فرد کو آپ کریٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, بنانے والے پر بات کر رہے ہو. سوچو تو اسے ذرا کتنی بڑی جسارت ہے, اور کتنا ظلم کرتے ہیں وہ بیٹوں کے والدین جو دوست اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرے, لیکن دوسروں کی بیٹیاں دیکھنے جاتے ہیں تو نئی نئی باتیں کر کر کے ان کے دل جو ہے چھلنی کر کے چلے آتے ہیں. ایسی جسارت اللہ سے ڈرنا چاہیے. صبرکم واحسن صبرکم, اس نے تو تمہاری صورت گری کی, تمہیں فنشنگ ٹچز دیے, کیا ہی خوبصورت فنشنگ ٹچز. والیہ المصیر, اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو لوٹ کر جانا ہے, اسی کے حضور میں حاضری, آخرت, جزا اور سزا اور محاسبہ. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے. یہ میری گزارش ہے کہ مکتبے پہ یہ آہستہ آواز سے گفتگو کریں. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے. میں نے آپ کو اس آیت کے بارے میں سورہ حدید میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفت علم کا تھری ڈائمینشنل کانسیپٹ یہاں پر انشاءاللہ واضح کروں گا. دیکھیے ذرا غور کیجیے, فرمایا وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں, پوری کائنات میں جو کچھ وہ بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو, اس کا مطلب انسان کی بھی ساری باتیں. اس کے بعد کہا واللہ علیم بذات الصدور, وہ جو کچھ سینوں کے اندر جو ہے اس سے بھی آگاہ. اس سے کیا معنی ہوئے؟ جو سینوں پہ جو جب چھپانے کی بات بھی آ چکی, ظاہر کرنے بھی آیا, اب سینوں کے اندر کیا؟ یہ بات اب جو جدید نفسیات اس سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ انسان چھپاتا وہ کچھ ہے جو اس کی شعور کی سطح پر ہوتا ہے. شعوری طور پر کانشیسلی وہ کچھ چیزیں چھپاتا ہے, کچھ ظاہر کرتا ہے. لیکن اس سے نیچے بھی دو لیول سامنے آ چکے ہیں کہ ایک سب کانشیس لیول ہے, ایک انکانشیس لیول ہے, جسے اردو میں ایک کو کہا تحت شعور اور ایک کو کہا لا شعور. تو اللہ کا بھی علم میں وہ بھی ہے جو تمہیں ابھی خود پتا نہیں ہے, جو کبھی 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 تمہارے خوابوں کی شکل میں تمہارے جو ہے سامنے آتا ہے, اور کبھی اس طرح سے اس کے تو علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ہے اللہ کی صفت علم جو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کوئی آپ نے ایریا پورا ناپنا ہے تو اس کی ڈیپتھ, اس کی بریتھ اور اس کی لینتھ. تو یہ اللہ کی صفت علم کی ذرا ڈیپتھ کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ جا رہی ہے, کہ جو کچھ تمہیں ہے تمہیں خود بھی نہیں پتا ہے, اسے تو وہ بھی پتا ہے. تو جب اس کو مانتے ہو, اگر اب ان صفات کے ساتھ اگر اس اللہ کو مانتے ہو, اوپر کہا وہ ہوا علی کل شئ قدیر, ادھر کہا وہ ہوا بکل شئ علیم, تو بتاؤ پھر آخرت کا کیسے انتظار کر سکتے ہو؟ اگر وہ علی کل شئ قدیر ہے تو تمہیں ایک دفعہ مارنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل؟ اور اگر وہ ہوا بکل شئ علیم ہے اور اس شان کے ساتھ ہے, جب وہ ہر چیز سے واقف ہے, تو اس کے لیے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی لینا, تمہارا محاسبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ وہ تو اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہ وہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے, تمہاری ہر حرکت کو خود دیکھ رہا ہے, اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی لے اور وہ طے کرے کہ کسے عذاب دینا ہے اور کسے بخشنا ہے, یہ اس کا حق. الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, گویا کہ ان چار صفات میں, ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ جو ہے وہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے آیا. اب آگے رسالت, الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, کیا تمہیں نہیں بات پہنچی خبر ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا تھا اس سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تو انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. گویا بلٹ ان ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے, ان کی سیرت کو فالو نہیں کرو گے, تو سوچ لو وہ پچھلوں کے ساتھ اللہ کی کوئی دشمنی نہیں تھی, انجام کیا ہوگا؟ اور یہ انجام کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس آتے تھے بڑی واضح دلیلیں روشن موت سے لے کر. فقالوا ابشر يهدوننا, اور وہ کہنے لگے کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا, کیا یہ انسان ہمیں راستہ دکھائے گا؟ رسولوں کی بشریت ان کے لیے بھی قبول حق میں آڑے آ گئی تھی, اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جھگڑا ابھی تک لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. فکفروا, تو انہوں نے انکار کیا, وتولوا, اور انہوں نے رخ پھیر لیا, واستغنى اللہ, تو پھر اللہ نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کی, اللہ نے بھی اس سے استغنا اختیار کیا, بے پرواہی اختیار کی. واللہ غنی حمید, اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور ستودہ صفات, سارے حمد و ثنا کے لائق اسی کی ذات ہے. یہ مشترک گمراہی تاریخ انسانی میں رہی کہ یا تو انہوں نے رسولوں کو انسان ماننے سے انکار کیا, انہوں نے کہا انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر انسان کو رسول مان لیا تو پھر اس کو انسان ماننے سے انکار کر دیا, اور کیا کیا, اللہ کا بیٹا بنا دی. تو یہ دونوں قسم کی گمراہی, رسول انسان ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب رسول انسان نہ ہو تو انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا؟ فرشتے یہاں رہ رہے ہوتے, قرآن کہتا تو ہم تمہارے لیے فرشتے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجتے. انسانوں کے لیے اتمام حجت تو وہی شخصیت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ ویسی ہی ساری جو انسانوں والی جو ضروریات ہیں وہ لگی ہوئی. زعم الذین کفروا ان یبعثوا, اب آخرت کی بات ہو رہی ہے, کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا جو منکر ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل, فرما دیجئے بلا, کیوں نہیں, وربی, اور میرے رب کی قسم ہے, لتبعثن, کہ تم سب کے سب ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہاں آپ غور کیجئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے وہ تو پہلے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہ اللہ کو مانتے, تو اس میں دلیل کیا؟ اس میں دلیل جو قسم کھانے والی شخصیت ہے اس کا وزن اس کی دلیل ہے. جس کو کل تک تم الصادق والامین کہتے تھے اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچی بات کہہ رہے ہیں. تم لازمن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, تم ملا تو نباؤن نہ بے مال امل تم, اور پھر تم لازمن آگاہ کیے جاؤ گے جو عمل جو کام تم کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تمہیں جتلایا جائے گا. ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان. گویا کہ یہاں تک سات آیات میں ایمان باللہ بھی آ گیا, ایمان بالرسالت بھی آ گیا, اور ایمان بالآخرت دوبارہ لازمن اٹھائے جاؤ گے, اور سارے اعمال کے بارے میں لازمن تمہیں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوگی. جو ان باتوں کو مان لیں اب ان سے اللہ کا تقاضا دعوت ایمان و عمل, فآمنوا باللہ ورسولہ, تو پس دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو پہلے تو بات جو ہے صرف نظری ہو رہی تھی, اب عملی بات مجھ سے اور آپ سے اللہ کا خطاب کہ پس دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ کا یہ قرآن ہے. اب غور تو کیجئے ذرا کتنے الفاظ اللہ نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں, کہیں اس کو ذکر کہا, کہیں حدیث کہا, کہیں رحمت کہا, کہیں الہدا ہدایت کہا, اور کہیں نور کہا. تو اب اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان, اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ واقعی اب اس نور کو اپنے قلب و روح کے اندر جذب کرنا ہے, اور اس کے لیے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس آئیں اس کو پورا کرنا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر. یوم یجمعکم لیوم الجمع, جس دن کے وہ تو تم سب کو جمع فرمائے گا جمع ہونے کے دن. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن, آخرت کا دن. ذالک یوم التغابن, یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن, جس دن طے ہوگا کہ کون اصلی دن ہارا اور کون اصلی طور پر جیتا ہے. دنیا کی کوئی جیت جیت نہیں ہے. اگر خدا نے خاص طور اس دن ڈکلیئر کر دیا گیا ہی ہیز لاسٹ دی گیم, اور دنیا کی کوئی ہار ہار نہیں ہے اگر وہاں اللہ نے کامیاب ڈکلیئر کر دیا. ہار اور فیصلے کے, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن, نفع اور نقصان کے تعین کا دن. تغابن اصل میں بنا غبن سے, اور غبن کے کسی شخص کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے اس کا ایسا نقصان ہو جائے کہ اس کا ساری جمع پونجی جو ہے اگر جاتی رہے تو خیر اس کے ساتھ غبن ہو گیا. تو اصل میں ان کے لیے جنہوں نے یہ دنیا غفلت میں گزاری, یہ وہ سب سے بڑے گھاٹے کا اور تغابن کا دن تو وہاں پر ان کے لیے یہ ثابت ہوگا. اس لیے کہ اب وہاں پر یہ طے ہوگا, اور اللہ بتا رہا ہے کہ کس کے لیے جائے جیت ہوگی, کس کے لیے ہار ہوگی. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہوگا اللہ پر, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو اچھے عمل اختیار کرتا ہوگا. پورا قرآن آپ کے سامنے فہرست جو ہے اچھے اعمال کی بار بار آ چکی ہے. خود اللہ کا بندہ بننا, دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا, اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش میں نتجد ہو, جو ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا کرنے والا ہوگا, اللہ فرما رہے یکفر عنہ سیئات, ہی اللہ اسے دور فرما دے گا اس کی کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں کو برائیاں. وہ یدخل ہو جنات, اور اسے داخل فرمائے گا ان باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں رہے گا عبد العباد تک کے لیے ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, یہ ہے اصل جیت. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, لیکن اس کے برعکس جس نے انکار کیا, ناشکری کی, اور کس چیز کو جھٹلایا؟ جو اللہ نے نور نازل فرمایا ہے, جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, وہی ہیں آگ والے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اب اگلے رکوع میں گویا کہ یہ جو آیت نمبر 11 آ رہی ہے, یہ وہاں پر جو ہم نے دو آیات میں جو مضمون پڑھا تھا اس کا خلاصہ اور جسٹ وہاں آیا تھا کہ ماں اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر. یہاں پر اس وقت سمری جسٹ ماں اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی بھی کیفیت واقعہ ہونے والی, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی واقعہ, وہ نہیں واقعہ ہوتا مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ, اور جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. کیا ہدایت؟ کہ جب یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اگرچہ بظاہر مجھے ناپسندیدہ اور ناگوار پریشان کن لگ رہا ہے, لیکن میرے مالک کے حکم سے ہوا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خیر. مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, اور میرے لیے جو رویہ ہے وہ اس میں صبر والا رویہ. کیونکہ یہ ساری بات اب ہمارے سامنے سورہ حدید کی وہ دونوں آیات کا کراس ریفرنس آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں, ورنہ تو مجھے یہ سب کچھ دوبارہ سے جو ہے پڑھ کے اور تفصیل سے بتانا پڑا. وہاں کا وہ جو حاصل تھا اس کا کہ اللہ نے فرمایا کہ لکیلا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم بہت زیادہ افسردہ, غمزدہ اور مایوس نہ ہو جائے اگر اس پر جو تم سے جاتی رہے, جو چیز بھی جاتی. لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ وہ کسی عزیز کے فوت ہونے سے لے کر اور دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز یا چھوٹی سی چھوٹی چیز سب کچھ اس کے اندر آ گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور نہ ہی فخر کیا کرو, اترایا کرو, غرور کیا کرو اس پر جو وہ تمہیں عطا فرما دے. تو یہ دونوں چیزوں کی بجائے تسلیم اور رضا کا رویہ یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے بعد دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے اللہ پھر اسے تسلیم اور رضا کی وہ خاصیت عطا فرماتا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ رضا حق میں راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, کہ جب میں نے ایسا چاہا تھا ایسا کیوں نہیں ہو گیا, یہ میری مرضی کے خلاف یہ واقعہ کیوں ہو گیا, جو اس نے چاہا وہ ہوا اور جس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. پھر انسان اس میں مطمئن رہتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. گویا کہ یہ تسلیم و رضا کی کیفیت اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے, اور یہی تسلیم و رضا آپ کو مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے وہ اشعار سنائے, اس میں بھی جو ہے ایک ایک لفظ میں جھلک رہی. اب کرنا کیا ہے؟ واطیع اللہ واطیع الرسول, تو اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تمہارے لیے واحد نجات کا راستہ ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, بس اگر تم رخ پھیر لو, سرتابی کرو, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا, کھلم کھلا پہنچا دینا, باقی تم اپنے اعمال کے خود جواب دیں, وہ کوئی زبردستی تم تمہیں ہدایت پر لانے کے ذمہ دار نہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب اس معبود کی ساری شانیں آج آپ اتنی تفصیل سے پڑھ چکے, سن چکے, سورہ حشر میں بھی اور ہر سورت کے آغاز میں بھی جو ہے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو پس حقیقی ایمان والوں کو تو صرف اسی پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے. توکل کا یہ غلط مفہوم ہے کہ اللہ نے یہ دنیا یہ مادی قانون کے تحت بنائی ہے, یہاں پر مادی اسباب کو, جائز تدابیر کو اختیار نہ کرنا یہ کوئی توکل نہیں ہے, بلکہ توکل یہ ہے کہ ان سارے اسباب کو جائز طریقے سے اختیار کرتے ہوئے. جائز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے اس کی انتہا یہ بنا لی کہ ہر ناجائز حربہ بھی اس کو تدبیر کے ذیل میں لے لیا. تدبیر صرف وہی جو جس میں نہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, جائز جو ہے تدبیر اسباب کے درجے میں اختیار کرتے ہوئے نتیجے کی توقع مسبب الاسباب سے رکھنا یہ توکل ہے. اور اس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں بار بار یہ مضامین ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب تو یہ میں نے کہا کہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے جو ان صورتوں میں پھر سے آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور اللہ کے قربان جائیے اس کی حکمتیں, اس کی مصلحتیں کہ میرے بندے میری کتاب کو پڑھتے پڑھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اہم باتیں ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو جائیں. چلو لیٹ می سیو اپ سم اپ ایوری تھنگ ایٹ ون پلیس. یہ 10 صورتیں آپ کے تسلسل کے ساتھ ان کو جو ہے اس میں اندر پڑھتے جائیے, پورے قرآن مجید کی دعوت کا جسٹ آپ کو, اگر 10 پڑھنے کی فرصت نہیں ہے اکیلی سورہ حدید پڑھ لیجئے, ان 10 صورتوں کا جسٹ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا. اور جس کو وہ فرصت ملا ہو صرف سورۃ الاثر سمجھ کر پڑھ لیں, پورے قرآن کا خلاصہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا. یہ تو اللہ کا کلام ہے, تفصیل جاننی ہو یا اختصار. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, بے شک تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم, پر ان سے ہوشیار رہو, چوکنے رہو, بچتے رہو. یہ معاملہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بیوی اور اولاد جن سے ہماری سب سے زیادہ محبت, جن کے لیے ہم نہ دن دیکھے نہ رات, نہ سیاہ دیکھے نہ سفید, سب کچھ کر گزرے, اور اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے تمہارے بعد دشمن. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ بالکل صحیح فرما رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیویاں اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت. میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرأۃ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی. اسی طریقے سے نیک اولاد سب کا جاریہ. لیکن اگر یہ بیویوں کی فرمائشیں اور یہ اولاد کی فرمائشیں حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کرنے پر مجبور کرنے, ان کی خاطر جو ہے سیاہ سفید کے درمیان انسان جو ہے فرق کرنا چھوڑ دے, تو پھر یہ ان کی آپ کے ساتھ اور آپ کی ان کے ساتھ محبت اور دوستی نہیں ہے, دشمنی. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دشمنوں سے ہوشیار رہو, اس لیے کہ یہی جو ہے یہ تمہیں اللہ کی راہ سے گویا کے ہٹانے والے ہیں. اور اللہ کے راستے میں آپ کو پتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں مال اور جان کی قربانی دینے سے روکنے کا باعث بنتی ہیں. اللہ کے دین کے لیے وقت اور اوقات اور صلاحیتوں کی قربانی دینے سے یہی چیزیں راستے کے آڑ بھی بن جاتی ہیں. اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تمہارے ساتھ دوست نہیں, دشمنی کر رہے ہیں. لیکن یہ کلام الہی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا دشمن ہے تو ہر وقت جو ہے لٹھ اٹھائے ہوئے جناب گھر کو جو ہے وہ بالکل میدان کارزار بنایا ہوا ہے. بلکہ وَإِن تَعْفُوا, پس اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو, وَتَصْفَحُوا, اور ان سے چشم پوشی دیکھی اندیکھی کر دیا کرو, وَتَغْفِرُوا, اور ان کے اوپر جو ہے ان کو ڈھانپ دیا کرو, ان پر پردہ ڈالے رکھا کرو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. یعنی مراد حکمت کے ساتھ اصلاح اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے صرف نظر بھی کرتے رہنا ہے. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے, اگر آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر روک ٹوک شروع کر دیں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ان کا تو کام ہی ہے, بولتے ہی رہتے ہیں, سننا ہی چھوڑ دیں گے. اسی لیے کہا کہ نہیں, معاف بھی کرتے رہا کرو. کبھی چشم پوچھی دیکھی اندیکھی بھی کر دی, دیکھ بھی لیا پھر بھی ایسا ہی کہ جیسے دیکھا ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر مغفرت, معاف کرتے رہنا. یہ معاملات جو ہیں جو پیش نظر اس میں خلوص کے ساتھ اصلاح, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا, مگر یہ تو کبھی کبھی کی یہ باتیں ہیں, ورنہ اکثر اوقات میں ان کو صحیح بات کی تلقین وہ مسلسل جاری رہنی چاہیے. اور معاف کرنے کی جو کتنا پر ترغیب والا انداز ہے کہ وہ تب سے روح ذرا ان کی مغفرت کرتے رہا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تمہارے بھی تو کتنے گناہ ہیں, وہ ذات بھی تو پردہ ڈالے ہوئے ہے, تو اگر تم کسی کی کوتاہی پر پردہ ڈال دو تو تمہیں تو یاد رہنا چاہیے کہ وہ تم پر کتنا کرم فرما رہا ہے. اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی تمہاری آزمائش کا ذریعہ. فتنہ کا لفظ عربی میں کسی اور معنی میں آتا ہے, ہمارے یہاں فتنہ فساد کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. فتنہ وہ چیز ہے جو اس آزمائش کا ذریعہ ہے, جس میں پوٹینشل موجود ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھی بھی ثابت ہو سکتی ہے, بری بھی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارا کنڈکٹ اس کے بارے میں کیا. تو یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے, ان کے اعتبار سے ہم نے جان لیا, سمجھ لیا کہ یہی جو ہے یہ آزمائش انسان کو پہلے جو لیول ہے نفاق کا اور منافقت کا, اس میں یہ آزمائش ہی اس کو لے جاتی ہے. اگر اس نے جو ہے ان کی محبت میں پڑھ کر اپنی منزل کو کھوٹا کر دیا اور اللہ کے دین کی پیروی کی بجائے انہی کے چونچلے اٹھانے, اور یہی تکاثر فی الاموال مال اولاد, یہی وہ چیز ہے جو انسان جس میں آخری سانس تک جو ہے لگا رہتا ہے اس کی کثرت میں, اگر وہ اس کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول گیا, آخرت کو بھول گیا, تو اس سے بڑی آزمائش اور فتنہ کچھ نہیں. واللہ عندہ اجر عظیم. تمہاری توقعات اس مال اور اولاد سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے پاس ہے اجر عظیم. مال تو ویسے ہی ہاتھ کا محل ہے, اس سے تم کیا امید لگاؤ گے, یہ تو کسی وقت بھی جو ہے تمہارے ہاتھ سے جا سکتا ہے. اور اولاد سے بھی کوئی لمبی چوڑی امیدیں آج کل لگانے کا دور نہیں رہا ہے, اس لیے کہ والدین جو ساری اپنی بہترین صلاحیتیں سب کچھ اپنا کھپا دیتے اولاد اس امید پر کہ شاید اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی. اولاد جب کسی قابل ہوتی ہے تو وہ والدین کو کہتی ہے کہ جناب اب آپ بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو انسٹرکشنز مت دیں, اب آپ کمان چھوڑ چکے ہیں, اب کمان ہمارے حوالے ہیں, خاموشی سے اللہ اللہ کیجئے اور اپنا وقت پورا کیجئے. تو اولاد سے کیا توقع کرتے ہو؟ اللہ کے اجر عظیم ہے, وہ چاہے گا تو تمہیں بڑھاپے میں بھی کسی کی محتاجی سے بچائے رکھے گا اور وہ تمہارے لیے وہ منزل بھی آسان کر سکتا ہے, تو کیوں نہیں اس سے ہماری توقع رکھتے ہو؟ کرو کیا فتق اللہ مستطعتم, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے, جتنی ہمت اور بست ہے اتنی. اس آیت کو جوڑیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے ساتھ, وہاں کیا حکم آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آیت سنی لرز اٹھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حق, اللہ کی شایان شان, ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے تقوی اختیار کرنا؟ نرمی آ گئی, یہاں وہاں حکم آ گیا, چلو اس کے شایان شان نہیں تو جتنی اللہ نے ہمت اور وسعت دی ہے, اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا. لیکن یہ تو نہ ہو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی باری آئے تو میں سب سے زیادہ کمزور ہوں اور دنیا میں کسی کام کے لیے آپ نے مجھے کیا آپ جو ہے ابھی سے بوڑھا سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ معاملات جو ہے جتنی مستعدی اور جتنی ایفیشنسی دنیا کے کسی کام کے لیے, پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی چاہے وہ معاملہ آپ کے لیے اس قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو, اگر آپ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے ابھی آپ نے اپنے آپ کو ناکارا نہیں سمجھا ہے, آپ اپنے بزنس میں پروفیشن میں تو روز سیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر میں نے دیکھا ہے 60-65 سال کے لوگوں کو سیکھتے ہوئے, کیوں کہ بڑھاپے میں اب وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے اس کو کیسے جائے, اگر کمپیوٹر چلانا ہی آئے گا تو انٹرنیٹ کیسے جائے ایکسس کریں گے, تو یار وہ سارے کام تو سیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہم اب بوڑھے ہو گئے کسی کام کے نہیں رہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے اور جہاں تقویٰ پھونک پھونک کر قدم رکھنا اللہ تعالیٰ کی, یعنی تمہیں احساس ہر وقت رہے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے, وہ میرے محسن ہے سب سے بڑا, مجھے اس کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرنا ہے, تو اس کا تقوی اختیار کرو جتنے تمہارے اندر استطاعت ہے. اس تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ واسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت اختیار کرو, لسن اینڈ اوبے, یہ ہے اسلام کا آرڈر. یہ نہیں کہ جب سمجھ میں آئے گی اور جب دل کروں گا تو کروں گا, اسلام قبول کرنے میں تو کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا بھی لوگ غلط مطلب سمجھتے اور بتاتے ہیں کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اس لیے ہماری مرضی ہم کو کام کریں یا نہ کریں. کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا, تلوار کے دل پر رکھ کر نہیں کیا جائے گا. کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد آرڈر کیا ہے, لسن اینڈ اوبے. یہ آرمی ڈسپلن سب سے پہلے قرآن نے بتایا. آپ کو پتا ہے فوج کا کیا رول ہے, وہاں پر ہے یہ لسن اینڈ اوبے. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. اب تمہارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جی مجھے یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, تمہیں ہر صورت میں اس پر عمل کرنا. یار وہاں تو وہ اوپر جو ہے وہ کون ہے, وہ اپنے جیسا انسان ہی ہے نا, وہ آرڈر دے رہا ہے تو اس کا تو صحیح اور غلط ہر حکم ماننے کو تیار ہو. یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے بس مروں گا آپ ہی ہوں, لسن اینڈ اوبے. سارا قرآن سن لیا لیکن جب اوبے کی باری آئی تو اگر اس وقت سوچ بچار میں پڑ گئے, وہی منافقت, وہی فتنہ, وہی تربص, وہی جو ہے وہ شکوک و شبہات اور وہی جو ہے جھوٹی امیدیں اور تمنائیں شیطان نے اگر اسی چکر میں ڈال دیا تو پھر کہاں کے رہے. ڈائریکٹ ایڈریس، یہ سب کچھ مجھ سے اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ بس ماؤ باپی او سنو اور اطاعت اختیار کرو. وان سے یہ دونوں لیولز اس کو نوٹ کیجئے. اب تم کوئی مزید ان کی ڈیٹیلز بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن الفاظ اتنے ڈائریکٹ اور اتنے اوپن ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں. وان سے کو خیبل میں انفسکم، اور لگا دو کھپا دو اپنی جان کے بھلے کے لیے. وہی مضمون جہاں سے سورہ حدید شروع ہوئی تھی. مما لکم اللہ تم سے کوفی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں لگاتے کھپاتے نہیں. وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ ساری ہر چیز کی وراثت تو اللہ کی ہے. ومن یوک شح نفسہ، اور جو کوئی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک ہم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. یہ لگا دو اور کھپا دو کے حوالے سے اپنی جان کے بھلے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا واقعہ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دیا اللہ کی راہ. آپ باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری بکری مستقین میں گوشت جو ہے بھجوا دیا. ایک شانہ جو ہے، یعنی دستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ کتنی ہوگی، کلو سوا کلو ڈیڑھ کلو، یہی گوشت ہوتا نا، یہ رکھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دستی کا گوشت مرغوب تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ اس بکری میں سے کیا بچا، تو عائشہ نے فرمایا کہ بکری تو ساری تقسیم ہو گئی ہے، بس صرف ایک یہ دستی ہے جو باقی بچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دستی جو ہم کنزیوم کر دیں گے یہی نہیں بچی، باقی ساری بکری بچ گئی، جو اللہ میں اللہ کی راہ میں چلی گئی وہ بچ گئی. تو وان فکو خیر لانفسکم، لگا دو کھپا دو اپنی جان کے بھلے کے لیے، اللہ کے بینک میں جمع کرا دو، جہاں نہ کیڑا لگنے کا ڈر نہ ڈاکہ پڑنے کا ڈر. اور اللہ اس کو یہاں دنیاوی طور پر تو سود کتنا ملے گا، اللہ تو فرما رہا ہے کہ 700 گنا اور اس سے بھی آگے اس کے خزانے ختم نہیں ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے کون سی آپ کی انویسٹمنٹ سکیم ہے یہ سودی جو آپ کو اس درجے کی بات کرتی. اس لیے فرمایا میں یوں کہ شح نفسہ ہی فاولئک ہم المفلحون، جو کہ جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی ہیں جو اپنے جو کامیاب ہونے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا، یضاعف لکم، تو وہ تو تمہارے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر اضافہ کر دے گا اس کے لیے تمہارے لیے. ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تو بڑی قدر افزائی فرمانے والا اور بڑے ہی حلم والا، بڑا ہی بردبار، بڑا ہی تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، جو جاننے والا ہے ہر چھپی اور ہر کھلی چیز کا، بڑا غالب زبردست ہے، اسے کسی کے کی طرف سے انفاق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کمال حکمت والا ہے، اپنے بندوں کو اپنے احکام کی حکمتیں اتنے تفصیل کے ساتھ واضح کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 8 صورتوں میں جو پیغام آیا، ارادہ تو تھا کہ 10 پوری کر سکتے، لیکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انشاءاللہ اب یہ جو باقی 2 صورتیں ہیں، سورہ طلاق اور سورۃ التحریم، یہ بھی آپس میں جوڑا ہے. ایک میں زندگی کا وہ لمحہ کہ جہاں سب سے زیادہ آخری سٹیج جو ہے، اگر گھر فیملی میں نہ اتفاقی طلاق کی نوبت آ جائے، اس کے متعلق ہدایات. سورہ تحریم میں اتنی آپس میں محبت ہو جائے کہ اللہ کی حدود ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں ہدایات. انشاءاللہ کل کا جو آغاز پروگرام کا 8:15 ہوگا وہ انہی 2 صورتوں کے بیان سے ہوگا. کوشش کیجئے کہ آغاز سے ہی اس میں شرکت فرمائیں. اب تو یہ گنتی کے 2 دن اور اس لیے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پرسوں یہ پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں جو بھی آپ کو اگر یہاں پر مسلسل بیٹھنے اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جسمانی طور پر تکلیف ہوئی ہے، وہاں روحانی طور پر یقیناً آپ میں سے اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ حصہ وصول کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کی ان بابرکت ساعات میں آپ کا یہ اشارہ اور قربانی اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے عمل کا راستہ آسان فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.